ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و شکر رب العزت اور مدت و ثنائے نبی رحمت اور اہل بیت رسالت علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں ولی الحسن رضوی آپ سے مخاطب ہے. ہم اپنی یہ روح پرور گفتگو سورہ لقمان کی 25ویں اور 26ویں آیات کی تلاوت سے شروع کر رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.
اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، مسلمہ طور پر وہ یہی کہیں گے کہ اللہ خالق ہے. آپ کہہ دیجئے، حمد و ستائش اسی اللہ سے مخصوص ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی. جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی ہی ملکیت ہے. بلا شبہ اللہ وہی ہے جو ہر ایک سے بے نیاز اور تعریف شدہ ہے. عزیزان محترم، خدا کی الوہیت و ربوبیت میں مستحکم و مسلم وحدانیت کے زائل میں اس اعلان کے بعد کہ دنیاوی زندگی میں الہی نعمتوں سے بہرہ مند کفار و مشرکین اس گمان میں نہ رہیں کہ یہاں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو بس وہاں اس کی قوت و قدرت کے تحت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اور خدا اند عالم آخرت میں ان سے انتقام لے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس دنیا میں بھی یہ لوگ الہی قوت و اختیار میں ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی الہی نظم و تدبیر سے باہر نہیں ہیں. اور اب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کفار بھی تمام مخلوقات کی طرح توحیدی فطرت پر ہی پیدا ہوئے ہیں. چانچے غیر محسوس طور پر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اس آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو بے ساختہ انداز میں وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا ہے. اب کوئی ان سے کہے کہ جب خدا نے ہی ان کو پیدا کیا ہے تو اس کا ناظم و مدبر بھی وہی ہوگا، کیونکہ نظم و تدبیر خلقت و پیدائش سے جدا نہیں کی جا سکتی. منیم و معبود وہی ہے، اس کو نہ خلقت میں کسی کی احتیاج ہے اور نہ ہی نظم و تدبیر میں اس کو کسی شریک و سہیم کی ضرورت ہے. اور یہ غیر محسوس طور پر ان کی طرف سے خدا کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف ہے. پس اے ہمارے رسول، آپ ان کے اس غیر محسوس اعتراف پر اللہ کی حمد و ستائش کیجئے، اگرچہ ان کی اکثریت خدا کے خالق ہونے کے اعتراف کا مطلب نہیں سمجھتی. اور ان کی وہ اقلیت جو اس بات کو سمجھتی اور محسوس بھی کرتی ہے، وہ جان بوجھ کر خدا کے سامنے سر جھکانے پر تیار نہیں ہوتی، خدا کا ضد اور دشمنی کے تحت انکار کرتی ہے. جیسا کہ سورہ نمل کی 14ویں آیت میں خدا نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا اگرچہ ان کے دل اس بات پر یقین رکھتے تھے. گویا اس آیت میں خدا کی وحدانیت اور توحید کو ایک بدیہی اور یقینی ترین مسئلے کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو تمام انسانوں حتیٰ مشرکوں کے درمیان بھی مسلم ہے. یعنی فطری طور پر سب بلا تعمل خدا کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. مشرکین بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا ان کے خود ساختہ بتوں نے نہیں خلق کی ہے. اور جب خدا خالق ہے تو سب کا مالک بھی وہی ہے، اور سب کچھ اسی کے تصرف اور اختیار میں ہے، اور وہی تمام عالم ہستی کا ناظم و مدبر بھی ہے۔ ہر چیز کا وہ ایک اور اکیلا مالک و مختار ہے، کیونکہ وہ غنی مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تمام حمد و ستائش اس سے مخصوص ہے، کیونکہ وہ محمود مطلق ہے۔ پس اس کے سوا کسی بھی شخص اور چیز کی عبادت و پرستش جائز اور صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی 27 آیت میں خدا فرماتا ہے،
وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
اور اگر وہ تمام کے تمام درخت جو روئے زمین پر ہیں قلم بن جائیں، اور تمام سمندر ایک ہو جائیں، اور ان کے ساتھ سات سمندر روشنائی بن جائیں، تب بھی خدا کے کلمات کو الفاظ کا جامع پہن لینے کے بعد لکھنا چاہیں تو قلم و دعوات تمام ہو جائیں گے، الہی کلمات ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ قلم و دعوات متناہی اور ختم ہو جانے والے ہیں، اور الہی کلمات لا متناہی ہیں۔ ظاہر ہے الہی آیات کہہ کر خدا نے اپنے بیان میں اجمال و اختصار سے کام لیا ہے، کیونکہ عالم ہستی کے تمام موجودات الہی آیات کے مصداق ہیں جو ناقابل احسان ہیں۔ خدا عزیز ہے، یعنی اس پر یا اس کی مخلوقات کے شمار پر کوئی غلبہ و برتری اختیار نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی کاتب اپنے علم کے تحت جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو قلم بند کر لینے پر قادر نہیں ہے۔ علم بشر محدود اور علم خدا لامحدود ہے اور حکیم ہے، یعنی اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تدبیر عالم کا نظام کسی کے حوالے نہ کرے۔ معلوم ہوا خلقت کی طرح خلقت کا نظام چلانا بھی خدا سے مخصوص ہے۔ اللہ اپنی خلاقیت اور ربوبیت دونوں میں ایک اور اکیلا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی آیت 28 میں خدا فرماتا ہے،
مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔
یعنی تم سب کی خلقت اور تم سب کا قبروں سے دوبارہ اٹھایا جانا خدا کے نزدیک کسی ایک فرد کی خلقت اور نئی زندگی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ یقیناً بڑا سننے اور جاننے والا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت میں خداوند عالم نے قیامت یا موت کے امکان پر ایک آسان سی دلیل قائم کی ہے۔ مشرکین اپنے محدود علم و مشاہدے کے تحت خیال کرتے تھے کہ جن افراد کو موت آ چکی ہے اور خاک میں دفن ہیں، اور اعضاء و جوارح بھی خاک ہو چکے ہیں، اور ان کی خاک درہم برہم ہو کر ایک دوسرے سے مل جل گئی ہے اور جدا کرنے کے قابل نہیں رہ گئی ہے، تو وہ خاک کو دیکھتے اور سوچتے کہ اب جبکہ ان کی خاک ناقابل شناخت ہے، ان کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے وہ ان کا قبروں سے دوبارہ اٹھایا جانا بعید تصور کرتے تھے۔ چنانچہ خداوند عالم نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم سب کی ابتدائی خلقت ہو یا تم سب کا دوبارہ موت کے بعد خاک سے اٹھایا جانا، خدا کے نزدیک کسی بھی ایک شخص کی پیدائش اور خاک سے دوبارہ اٹھائے جانے کے جیسا ہے۔ جس طرح ہم ایک شخص کو پیدا کرتے پھر موت دیتے اور خاک میں ملا دیتے ہیں، اور اس کی خاک جب الگ اور مشخص ہو ہم اس کو دوبارہ زمین سے اٹھا سکتے اور اپنے سامنے حساب کتاب کے لیے مبعوث کر سکتے ہیں، اسی طرح بے شمار مردوں کو ملی جلی خاک سے بھی ہم سب کو الگ کر کے دوبارہ زمین سے اٹھا کر اپنے سامنے حاضر کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہمارے لیے ایک فرد کی پیدائش کی طرح بے حد آسان ہے، کیونکہ کوئی بھی مشکل خدا کو کسی بھی کام سے نہیں روک سکتی۔ اس کی قدرت اور ارادے کے سامنے ایک ہوں یا بہت سے اور بے شمار ہوں، سب مساوی ہیں۔ وہ بڑا سننے اور جاننے والا ہے، اپنی تمام مخلوقات کے بارے میں پوری آگہی اور علم و قدرت رکھتا ہے، اور اسی کی بنیادوں پر ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا و سزا دیتا ہے۔ معلوم ہوا مشرکین مکہ کی اکثریت خدا کی خلاقیت کا انکار نہیں کرتی تھی، بلکہ ان کے انحراف کا سرچشمہ اپنے خود ساختہ بتوں کو اپنا رب اور پروردگار سمجھ کر ان کی پرستش کرنا تھا۔ وہ ان کو ہی اپنا معبود سمجھتے اور ان سے ہی شفاعت کی امید رکھتے تھے۔ چنانچہ خدا کی شناخت ایک فطری مسئلہ ہے، حتیٰ مشرکین بھی خدا کے خالق ہونے کے قائل ہیں۔ چنانچہ جاہلیت میں بہت سے انحرافات لوگوں کی جہالت اور نادانی یا پھر ضد اور دشمنی کا نتیجہ کہے جا سکتے ہیں۔ خداوند عالم نے اسی لیے ہر دور میں ہر قوم و ملت کے درمیان نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ چنانچہ خدا کے نبیوں اور رسولوں اور ان کے جانشین ولیوں اور اماموں کو لوگوں کے درمیان اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ ان کی عقل و فکر اور قلب و نظر پر پڑے ہوئے غفلتوں اور جہالتوں کے پردے ہٹا دیں اور لوگ انحراف سے نجات پیدا کر لیں، ورنہ جن کی فطرت مردہ ہو جائے ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ یہ عالم ہستی اس سے کہیں زیادہ عظیم اور ناشناختہ ہے کہ جتنا اب تک انسان کے علم اور قوت تسخیر میں آ سکا ہے۔ ہمیں اس دنیا کو اپنی چھوٹی سی محدود اور محتاج نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کا خیال سادہ اندیشی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عالم ہستی کے وہ تمام موجودات جو اس وقت ہیں، ہم ان کو بھی شمار نہیں کر سکتے، چے جائے کہ جن کی خلقت کا سلسلہ ہر وقت اور ہر لمحے جاری ہے، اور ان پر حکمران نظام گواہ ہے کہ ان سب کا خالق اور ناظم و مدبر ایک ہی ذات ہے۔ بس خیالی اور خود ساختہ معبودوں کے پیچھے نہ بھاگیں، ورنہ پیش خدا شرمندگی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آ سکے گا۔ خالق ایک ہے تو ناظم و مدبر بھی ایک ہی ہوگا۔ زمانہ، جگہ اور تعداد، یہ تمام محدودیتیں مخلوق کے لیے ہیں، الہی علم و قدرت ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے۔ اللہ کے لیے ایک فرد کی خلقت اور اربوں افراد کی خلقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر کام اس کے لیے سہل و آسان ہے۔ اگر ہم کو معلوم ہو خداوند عالم ہماری تمام گفتگو سنتا اور جانتا ہے اور ہمارے ہر کام کو دیکھتا اور زیر نظر رکھتا ہے، تو ہم اپنے کردار و رفتار میں زیادہ توجہ دیں گے اور یقیناً بہت سے انحرافات سے بچ جائیں گے۔